السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا سبل فرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے: اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور جس آدمی نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی. پچھلے خطبات میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم جاننا، صدق دل سے اس کو تسلیم کرنا، اس کو اس یقین کے ساتھ ماننا کہ کوئی کسی قسم کا شک شبہ اور تردد نہ ہو، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہم سب مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ جو کلمہ طیبہ ہے، اس کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اور دوسرے حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ توحید پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جب تک کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور سچا رسول تسلیم نہیں کرتا، اتنی دیر تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ تین لفظوں پر مشتمل ہے۔ پہلا لفظ اس میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا لفظ رسول، اور تیسرا لفظ اللہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے اس جملے میں خبر یہ دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ ہیں۔ آپ کسی دنیا کے فرد کا پیغام دینے نہیں آئے، آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کی۔ جو پیغام اور وحی اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے من و عن آگے امت تک وہ بات پہنچا دی۔ تو رسول اللہ کا معنی اللہ کا پیغام دینے والا، اللہ کا قاصد۔ اللہ تعالی نے جو وحی نازل کی، رسالت آپ کو عطا کی، وہ امت تک پہنچانے والا۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل منصب اللہ کا رسول ہونا ہے۔ تو رسول ہونے کا معنی آپ اللہ تعالی کا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کا اسلام انسانوں تک، تمام دنیا تک پہنچانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر اللہ کے ذمے نہیں لگائی۔ جو بات اللہ نے آپ کو سمجھا دی، وہی بات آگے آپ نے امت کو پہنچا دی۔ اللہ نے آپ پر دو طرح کے پیغام اتارے۔ ایک پیغام وہ ہے جو بذریعہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ پر اترا، اور وہ قرآن کی شکل میں ہے، جس کو محدثین اور مفسرین رحمت اللہ علیہم اجمعین وہی جلی کا نام دیتے ہیں۔ وہ وہی جو تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ایک پیغام اللہ نے نبی علیہ السلام کو بسا اوقات بذریعہ جبریل اور بسا اوقات الہام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور وہ آپ نے آگے اپنی امت کو بتلایا، اس کو محدثین اور مفسرین کی نظر میں بڑی خفی کا نام دیتے ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم من جانب اللہ ہے اور اس کے الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یعنی اللہ پاک نے جو بات آپ کو سمجھائی وہی آپ نے آگے امت کو بتلائی۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ کیا ہی خوب فرما گئے ہیں، کہتے ہیں کہ کل ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہوا مما فہمہ من القرآن، کہ ہر بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے فہوا مما فہمہ من القرآن، وہ آپ نے قرآن پاک سمجھ کر ہی آگے بتائی۔ امام شافعی کا یہ قول علامہ جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ نے اپنی اصول حدیث کی کتاب قواعد التحدیث کے اندر نقل کیا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن جو بذریعہ وحی دیا، اس قرآن کے احکامات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی عطا کردہ تفہیم کے مطابق شرح اور تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اور صحابہ کرام کی نظر میں بھی رضی اللہ عنہم کتاب اللہ کا نام دیا گیا، یعنی قرآن بھی کتاب اللہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اور آپ کا طریقہ کار وہ بھی کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کا معنی یہاں پر اللہ پاک کی شریعت، اللہ کا دین۔ تو قرآن بھی اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت و حدیث بھی اللہ کی شریعت اور اللہ کا دین ہے، اس لیے ان دونوں کو کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ غور کریں، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو مزدوری اور محنت کے لیے کسی دوسرے گھر بھیجا، وہ وہاں مزدوری کرتا رہا، پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس لڑکے نے جس گھر میں مزدوری کرتا تھا اس گھر والے کی بیوی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کر لیا۔ لڑکے کے باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے جہاں مزدوری کرتا تھا اس گھر کے اندر عورت کے ساتھ بدکاری کر لی ہے، وہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے اپنے بیٹے کی غلطی اور گناہ کی معافی کی خاطر فدیے کے طور پر ایک غلام اور 100 بکریاں نکال دی۔ یہ 100 بکریاں اور ایک غلام اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے بیٹے کا گناہ معاف ہو جائے۔ اسے بتایا گیا تیرے بیٹے کے مسئلے کا یہ حل نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں وہ کیس آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جو بھی کیس آتا، فیصلہ آتا،
وہ انصاف کے تقاضوں کے بالکل مطابق ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ذرہ برابر بھی کسی کے حق میں ڈنڈی نہیں مارتے تھے، پورا عدل و انصاف، عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر، مدعی اور مدعا علیہ کا کیس سن کر مبنی بر انصاف فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو عدالتوں کا رخ ہی اور ہے۔ پہلے تو سال ہا سال ہماری عدالتوں میں کوئی کیس نبڑتا ہی نہیں ہے، فیصلہ کسی کنارے لگتا ہی نہیں ہے، مدعی اور مدعا علیہ جوئی جا کر حاضر ہوتے ہیں، ایک پیشی پہ حاضر ہوئے پھر تاریخ ڈال دی، اگلی پیشے پہ حاضر ہوئے پھر اس سے آگے اور تاریخ دے دی، یا کبھی مدعی نے تاریخ لے لی، کبھی مدعا علیہ نے تاریخ لے لی، دونوں کے وکلاء پر تاریخیں ہی لیتے جاتے ہیں، اور جج بھی ٹال مٹول کیے جاتا ہے، اور سال ہر سال عدالتوں کے لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے کہ عدالت کرسی جج، عدالت پر بیٹھ کر جج جو ہے کرسی عدالت پر بیٹھ کر چاہیے تو یہ کہ عدل و انصاف سے کام لے، جج بک جاتے ہیں۔ جس آدمی نے اپنی مرضی کا اپنے حق میں فیصلہ کروانا ہو، وہ پیسے دے کر، دولت لگا کر، مال خرچ کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جو الا قاضیاً فقد ذبح بغیر سکین، جس شخص کو قاضی بنایا گیا، منصف بنا دیا گیا، فقد ذبح بغیر سکین، اس شخص کا، اس کو تو چھری کے بغیر ہی ذبح کر دیا گیا۔ عدالت ایک بہت بڑا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص قاضی بنایا گیا، جج بنا دیا گیا، دو بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، فقط ذبح بغیر سکین، وہ تو چھری کے بغیر ہی ذبح کر دیا گیا، کیونکہ اس نے اگر تھوڑی بہت بھی ڈنڈی ماری تو اس کا قاضی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ۔ تو کرسی عدالت پر بیٹھ کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم وصف ہے کہ آپ اپنے کسی خصوصی رشتہ دار کے حق میں بھی ڈنڈی مارنے پر تیار نہیں۔ مشہور جملہ ہے نا، مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فیصلہ آیا تو ہاتھ کاٹنے کا آپ نے حکم صادر فرمایا، اس قبیلے کے لوگوں نے سفارش کے لیے ایک صحابی کا انتخاب کیا، اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر سفارش ڈال دی۔ آپ نے فرمایا، پہلے لوگوں کا بیڑا غرق اسی لیے ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی چودھری اور بڈیرا جرم کر لیتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، کوئی غریب بچارہ پکڑا جاتا تو اس کو پھر سزا دی جاتی تھی۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، یہ تو مخزومیہ قبیلے کی عورت ہے فاطمہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، لَقَطَعْتُ يَدَهَا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا مقام ہے، فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ تو نبی علیہ السلام کی عدالت میں یہ کیس آ گیا، لڑکے کا باپ بھی آ گیا اور اس عورت کا خامد بھی حاضر ہو گیا۔ لڑکے کا باپ ذرا عقل مند اور سیانا آدمی تھا، وہ جس عورت کے ساتھ اس آدمی کے بیٹے نے بدکاری کی تھی، اس کا شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، آپ کے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں، یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں آپ نے کہا، واللہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کی روح سے ہی فیصلہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام قسم نہ بھی کھائیں تب بھی سچے، آپ کی بات میں پھر بھی مسلمان کو کوئی تردد اور شبہ نہیں، تاکید کے لیے قسم کھائی، واللہ اللہ کی قسم، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ یہ الفاظ آپ کے ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی قسم تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ کروں گا۔ اب آپ نے فیصلہ کیا فرمایا؟ آپ نے کہا، تیری 100 بکریاں اور ایک غلام جو تُو نے فدیے میں نکالا ہے، ردت علیہ کا، یہ تجھے واپس ہوں گی، وَعَلَبْنِ کا جلدوں میں آتن و تقریب و عام، تیرے بیٹے کے جرم کی سزا یہ ہے، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ کوئی لڑکا تھا، غیر شادی شدہ تھا، غیر شادی شدہ نے بدکاری کر لی، آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ نے کہا جلدوں میں آتن و تقریب و آمن، تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے، 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا۔ اور اس عورت کے متعلق آپ نے فیصلہ فرمایا، آپ نے اپنے صحابی انیس سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، وغدو یا انیسو علم رات حاضا فَإِنِ تَعْرَفَتْ فَرْجَمْهَا، فرمایا اے انیس، صبح سویرے جاؤ اس آدمی کی اہلیہ سے جا کر پوچھو، اگر اس کی بیوی اپنے گناہ کا جرم کا اقرار کر لے، فَرْجَمْهَا، پھر اس کو زمین میں گڑا کھود کر، اس کو بند کر کے مٹی میں گڑا کھود کر دبا کر پتھر مار مار کے سنگسار کر کے ختم کر دے، ہر جمعہ اس کو رجم کر دینا۔ اب غور فرمائیں، زنا کا کیس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، لڑکا بدکاری کرنے والا غیر شادی شدہ اور بدکاری کرنے والی عورت شادی شدہ ہے، نبی علیہ السلام فیصلہ کر رہے ہیں کہ شادی شدہ کو رجم کیا جائے، غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جائے۔ کیا یہ فیصلہ، یہ تفسیر اللہ کے قرآن میں ہے؟ قرآن میں تو صرف دروں کا ذکر ہے، یہ شرح اور تفصیل آگے اللہ کے نبی نے فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے فیصلہ کرنے سے پہلے کہہ دیا، واللہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ تو آپ کا یہ فیصلہ، یہ تفصیل کتاب اللہ ہے، اور اس میں اللہ کا قرآن بھی آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت بھی آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے نزدیک اللہ کا قرآن بھی کتاب اللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت بھی کتاب اللہ۔ صحابہ کی ایک مثال عرض کر کے بات آگے چلاتا ہوں، صحابہ کے ہاں بھی کتاب اللہ کا اطلاق قرآن اور حدیث دونوں پر ہوتا تھا، بخاری اور مسلم کے اندر ہی کتاب اللباس میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، لعن اللہ الباشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی لعنت برسے ایسی عورتوں پر جو اپنا جسم گودگار اس میں نیل بھرتی یا بھرواتی. آپ نے آج یہ بیماری مردوں میں بھی دیکھی ہوگی, ڈرائیوروں میں, کلینڈروں میں, پہلوانوں میں, خاص طور پر اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے بازو کے اوپر سوئی کے ساتھ نشان کر کے نام بنا کر یا پھول بنا کر اس میں نیل بھر دیتے ہیں اور وہ جسم میں پکا ہو جاتا ہے, پھر وہ اترتا نہیں. تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے یہ جسم میں نیل بھرنے والی عورتیں اور بھروانے والی عورتیں دونوں جو ہیں اللہ کی لعنت کی مستحق ٹھہرتی. والمتنمسات, اور وہ عورتیں جو اپنے چہروں کے بال کھینچتی. اکثر عورتوں میں یہ بیماری آج بھی موجود ہے, خاص طور پر یہ جو آنکھوں کے اوپر, برٹوں کے اوپر جو ہیں بھموں کے بال, ان کو کھینچ کھینچ کے باریک کرتی ہیں, فیشن بناتی ہیں. تو والمتنمسات, وہ عورتیں جو اپنے چہرے سے بال کھینچ کھینچ کر اپنا حسن اور فیشن جو ہے وہ قائم کرتی ہیں, ان پر بھی اللہ کی لعنت. والمتفلجات, اور اپنے دانتوں کو رگڑ کر باریک کرتی ہیں, یعنی کے اندر سوراخ پیدا کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے. آگے حدیث میں لفظ ہے للحسن, خوبصورتی کے لیے اپنے دانت رگڑتی ہیں, یہ بھی اللہ کی لعنت کی مستحق ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں المغیرات لخلق اللہ, ایسا کام کرنے والی بیبیاں اللہ پاک کی تخلیق اور فطرت کو تبدیل کرنے والیاں. جب یہ مسئلہ بیان کیا, ام یعقوب نام کی ایک عورت نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم ایسا کام کرنے والی عورتوں پر لعنت کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جواب بڑا ہی قابل توجہ ہے. فرماتے ہیں مالی لا لعنو من لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی کتاب اللہ تعالی, میں ایسے لوگوں پر لعنت کیوں نہ کروں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. وہو فی کتاب اللہ تعالی, اور یہ مسئلہ اللہ پاک کی کتاب کے اندر موجود ہے. وہ عورت اللہ کا قرآن پڑھی ہوئی تھی, سمجھتی تھی, ہماری خواتین کی طرح نہ تھی جنہیں ناظرہ قرآن حکیم بھی پڑھنا نہیں آتا. اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو لکھائی پڑھائی تو سکھانی ہی نہیں چاہیے. فتویٰ دینے والے بھی ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں عورت کو لکھنا تو بالکل ہی نہیں سکھانا چاہیے. صحابہ کے زمانے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات لکھنا بھی جانتی تھی, اللہ کی شریعت کو, قرآن کو پڑھتی بھی تھی, سمجھتی بھی تھی. خواتین باقاعدہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتی تھی, تعلیم لیتی تھی. دین کا علم جس طرح مردوں پر ضروری ہے, مسلمان خواتین پر بھی دین سیکھنا اسی طرح ضروری ہے. اسلام کے بنیادی مسائل جس قدر ہیں, ہر مسلمان مرد کو بھی آنے چاہیے, مسلمان عورت کو بھی آنے چاہیے. وہ قرآن پڑھی ہوئی تھی, اس نے کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے, قرأت ما بین اللوحین ما وجدت فیہ, یہ جو دو پھٹیوں اور دو گتوں کے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے, کرا تو ما بین اللوحین, دو پھٹوں کے درمیان جو قرآن کا نسخہ موجود ہے میں نے اس کو پڑھا ہے, ما وجد تو فی ہے, جو مسئلہ تم بیان کر رہے ہو میں نے تو اللہ کے قرآن میں کہیں بھی نہیں پایا. تم کہہ رہے ہو کتاب اللہ میں ہے تو قرآن میں نے پڑھا ہے. یہ مسئلہ کہ نیل بھرنے اور بھروانے والی عورتیں اور فیشن کے لیے چہرے سے بال کھینچ کر اپنے بھویں بری کرنے والی عورتیں, یا جسم کے چہرے کے دوسرے حصے سے کھینچنے والی عورتیں، یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، کتاب اللہ میں نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے فقی اور دانا صحابی تھے، شریعت کو سمجھنے والے تھے. کہنے لگے اللہ کی بندی، لو کراتی ہے لو وجدتی ہے، اگر تو نے اللہ کے قرآن کو پڑھا ہوتا تو یہ مسئلہ بھی تجھے اللہ کے قرآن میں ملتا. یہ الفاظ دیکھو ان کے، فرماتے لو کراتی ہے لو وجدتی ہے، اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا سمجھا ہوتا تو تو لو وجدتی ہے ضرور اس مسئلے کو قرآن میں پاتی. کہنے لگی کدھر ہے؟ فرمانے لگے اما کراتی، کیا تو نے اللہ کے قرآن میں نہیں پڑھا؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے اس سے منع ہو جاؤ. کہنے لگی یہ تو قرآن میں آیت موجود ہے. تو فرمانے لگے جب یہ اللہ کے قرآن میں آیت موجود، اسے منع ہو جاؤ، تو پھر قرآن ہی تو کہہ رہا نبی کی بات لے لو، تو یہ اللہ کے نبی نے ہی فرمایا اور آپ کی بات کتاب اللہ ہی ہے. تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جس طرح کتاب اللہ کا لفظ اللہ کے قرآن پر بولا جاتا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، آپ نے اللہ کے کلام کی جو شرح فرمائی وہ بھی کتاب اللہ ہی سمجھی جاتی تھی. تو اللہ پاک نے آپ کا منصب یہ بیان کیا کہ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کا پیغام دینے والے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں ذرا برابر بھی خیانت نہیں. جو بات اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے من و عن اسی طرح اپنی امت کو آگے بات پہنچا دی. یہ رسالت کا منصب بہت اونچا مقام، اللہ کے نبی اللہ کی وحی کے پابند ہوتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر اللہ کے ذمے نہیں لگاتے تھے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے باتیں بنا کر ہمارے ذمہ لگا دیتے، ہم اس کو دائیں بازو سے پکڑ کر ان کی شگے سار راگ جو ہے وہ کاٹ دیتے. نبی علیہ السلام سے ایسی بات صادر قتل نہیں ہوئی. تو اللہ نے آپ کی نسبت سے بھی یہ سمجھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات تمہیں پہنچاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اپنی طرف سے کوئی نہیں بناتے. نبی علیہ السلام جو بات سمجھاتے ہیں، جو احکامات آپ نے دیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا اور آپ نے آگے امت کو بتلا دی. اور سلف صالحین کا یہی موقف اور منحج تھا کہ وہ تمام مسائل کی بنیاد قرآن اور حدیث، قرآن کتاب اور سنت اسے سمجھتے تھے. یہ بہت بڑی خوبی تھی ان میں. ایک روایت میں ہے، امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بہت بڑے فقی ابو شافع جابر بن زید رحمہ اللہ ملے، بہت بڑے تابعی تھے، کتاب اور سنت کا فہم رکھنے والے تھے، اور بیت اللہ کے اندر طواف کر رہے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا ابا شاسا انکا من فقہاء البصرہ، اے ابو شاسا، یہ کنیت ہے جابر بن زید کی، انکا من فقہاء البصرہ، تو بصرے کے فقی لوگوں میں سے ہے، فلا تفت الا بقرآن ناطق، او سنت ماضیت، میں تجھے اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، فلا تفت الا بقرآن ناطق، اللہ کے قرآن کے سوا او سنت ماضیت، یا رسول اللہ کا طریقہ جو گزر چکا ہے آپ کی سنت کے سوا کسی چیز کے ساتھ فتویٰ مت دینا. جب بھی تم نے فتویٰ دینا ہو، لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئے، یا اللہ کے قرآن کے مطابق فتویٰ دینا یا رسول اللہ کی سنت پر فتویٰ دینا. کہتے ہیں فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ، اگر تو نے کتاب اور سنت سے ہٹ کر کوئی فتویٰ صادر کیا، خود بھی ہلاک ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گا. یہ وہی عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حدیث درج کی ہے. یہ اللہ کے نبی کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجدا، اللہ تعالی کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت منع کیا کرو، انہیں مت روکو. یہ حدیث بیان کرتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب فتنے کا دور ہے، تو ہم خواتین پر مساجد میں آنے پر پابندی عائد کر دیں. بعض صحابہ نے کہا ہم پابندی لگا دیتے ہیں، اور بعض نے کہا ہم منع نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر جانا چاہیں تو اللہ کا رسول نے اجازت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے ابن عمر سے کہا رضی اللہ عنہ کہ میں تو اپنی بیوی کو مسجد میں نہیں جانے دوں گا. عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجدا، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، تو تم رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں کہتے ہو کہ میں نہیں جانے دوں گا. بیٹے نے کہا ابا جان ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا فرمان یہی ہے، لیکن میں اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئے اور گفتگو نہیں کی اس کے ساتھ. امام احمد ابن حنبل نے روایت جو نقل کی اس میں یہ آتا ہے مرتے دم تک بیٹے سے بات نہیں. وجہ صرف یہی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے، اور یہ رسول اللہ کے فرمان کے ہوتے ہوئے اپنی بات پیش کرتا ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے، آپ نے کہا عورتیں مسجد جانا چاہیں انہیں نہ روکو، یہ رسول اللہ کی حدیث کے ہوتے ہوئے آپ کے فرمان کے مقابلے میں اپنی بات کرتا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ جب اللہ کے رسول کی بات تمہیں پہنچ جائے، پھر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی. اب آپ غور کریں کہ صحابی کا بیٹا بھی تو بڑا ہی جلیل القدر ہوگا، لیکن یہ بات جب اس نے کہی تو صحابی نے اپنے بیٹے سے ناراضگی اختیار کر دی. کیا ہمارے آج کے علماء، آئمہ دین، فقہا، مفتیان، ان کا وہ مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا یا صحابی کے بیٹے کا منصب تھا؟ بہت قریب کا دور، خیر القرون کا زمانہ. آج ہم اپنے علماء مفتیان کے فتاووں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے مقابلے میں چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے، حالانکہ نبی علیہ السلام سے ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جب بات پہنچ جائے پھر اس کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی طرف مت دھیان دیں. اللہ کے بندو، جب اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا منصب والا کوئی بندہ پیدا نہیں کیا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت اور تکریم کے لائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارا ایمان ہے.
کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت تکریم اور احترام کے لائق صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے ثلاث من کنا فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس آدمی کے اندر موجود ہوں گی وجد بہن حلاوت الایمان، اس نے ان تین چیزوں کے ساتھ ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. ایمان کی شیرینی، ایمان کی مٹھاس اور حلاوت اس شخص کو نصیب ہوگی جس میں فرمایا تین چیزیں ہوں گی، اور ان تین میں سر فہرست یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن آدمی کو باقی دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو. یہ پہلی بات ہے اس میں کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ سے اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب نبی علیہ السلام سے محبت کر لی، اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، تو پھر جس نبی کی ذات، جس کا مقام، جس کی شان ساری دنیا سے اعلی رفع ہے، تو اس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا اس نبی نے اپنی امت کو جو عمل کر کے بتلایا، وہ دنیا کے جتنے بھی باقی لوگ ہیں وہ اللہ کے نبی کی بات، آپ کا عمل، آپ کا قول و فعل پوری دنیا کے لوگوں کے اقوال اور افعال سے برتر اور اعلی افضل ہے. جس کی ذات اونچی ہے اللہ پاک نے اس کی بات بھی اتنی ہی اونچی رکھی. ہمارا فرق باقی بھائیوں سے صرف یہ ہے کلمہ سبھی پڑھتے ہیں، ہم یہ موقف رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، آپ کا طریقہ کار جہاں آ جائے گا وہاں کسی امام کو، کسی فقیہ کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی بڑے سے بڑے مجتہد، مفسر، محدث کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان، کنبہ، برادری کو، کسی ملک کے صدر، وزیر، مشیر کو کوئی اہمیت حاصل نہیں. انہیں اہمیت تو ہم تب دیں جب وہ اللہ کے رسول سے کوئی الیاذ باللہ اونچا مقام رکھتے ہو. اللہ نے اپنے محبوب رسول کو منصب ایسا دیا ہے کہ جس نے اپنے رسول کے ساتھ تعلق قائم کر لیا پھر وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا. تو ہم تو اللہ کے رسول کو ایسا رسول مانتے ہیں کہ جس رسول کی بات، اس کی سنت، اس کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے. باقی ہمارے بھائی بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، رسول اللہ کے ساتھ عشق کے دعوے دار ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کی بات ماننے کی باری آتی ہے، جب آپ کی حدیث اور سنت کی باری آتی ہے، پھر وہ نبی علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھتے، وہ اپنے مقرر کردہ کسی امام اور وڈیرے کی طرف دیکھتے. بڑی مثالیں موجود ہیں ایسی. میں عام فام ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میرے بھائیو، فجر کی جب نماز ہوتی ہے، خاص طور پر، باقی نمازوں میں بھی ہے مسئلہ یہ، فجر کی بالخصوص جماعت کھڑی ہو، کئی بھائی آپ کو ایسے دکھائی دیں گے جو باہر ایسے آئیں، انہوں نے اگر سنت نہیں پڑھی، فجر کی جماعت کھڑی ہو، پہلے سنتیں پڑھیں گے، فجر بعد میں پڑھیں گے. مسجد میں آ کر جماعت کھڑی ہے، پیچھے وہ سنت کی نیت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی پہلے سنتیں پوری کرتے ہیں، بعد میں فرض خواہ، وہ کہتے ہیں فرض کی آخری رکعت ہی مل جائے سنت پہلے پڑھنی. آخر ایسا کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کا جبکہ واضح ارشاد ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی ترجمہ الباب میں یہ حدیث لائے ہیں، اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر درج کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے پھر فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے کہ جس وقت فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے پھر
نماز کے سوا کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ اب اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے، جب اس حدیث کا علم ہو گیا پھر ہم آتے ہی آ کر فرض جماعت میں شریک ہو۔ لیکن ہمارے بھائی سنتے شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے مکتبہ فکر میں مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنت پہلے پڑھیں گے، خواہ فرض کی آخری رکعت ہی کیوں نہ ملے فرض بعد میں پڑھیں گے۔ بھئی یہ مسئلہ تم نے لیا کہاں سے؟ نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ فرض کی اقامت ہو جائے پھر فرض کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی۔ محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس کی بات کو بھی وہی اہمیت دی جائے۔ امام ابو داؤد الطیالسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر ایک حدیث نقل کی، بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سنتیں ادا کر رہے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، عبداللہ بن عباس سنت پڑھ رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھ کر اقامت شروع کر دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بلال اقامت کہہ دیتے تھے۔ بلال رضی نے اقامت کہنا شروع کر دی، اب صحابی عبداللہ بن عباس سنتے پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام و تسلیم نے عبداللہ بن عباس کو پکڑ کر کھینچ لیا، نماز توڑ دی ان کی، اور فرما تصلی صبح اربع، صبح کی اقامت ہوگی کیا؟ اب تم نے چار رکعتیں پڑھنی ہے، اب تو اقامت ہو گئی ہے، اقامت آ کے فرضوں میں شریک ہو۔ صحابی کی نماز خود اللہ کے نبی نے توڑ دی، فرمایا اب اقامت ہو گئی ہے، نماز کے اندر شریک ہو۔ رسول اللہ کا اپنا عمل، آپ کا قول یہ ہے، فعل بھی یہ ہے کہ صحابی کو سنت پڑھنے نہیں دی، حکم بھی یہ ہے کہ فرض کی نماز کھڑی ہو جائے، کوئی اور پھر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جو بھائی فرض نماز کھڑے ہوتے ہوئے بھی سنتیں ادا کرتے رہتے ہیں، آپ اگر عقل و شعور کے اعتبار سے بھی سوچیں پھر بھی ان کی بات غلط ہے۔ میرے بھائیو، فرض کا مقام بہرحال سنت سے زیادہ، یہ ہر خاص و عام سمجھتا ہے، تو وہ سنت کی ادائیگی میں اپنے فرض بھی ضائع کر بیٹھتا۔ حالانکہ ایک روایت کے مطابق جو آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منافقت سے اور جہنم سے آزاد کر دیتا، تو وہاں تکبیر بھی ہو رہی ہے اس کے سامنے، کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے نا، تکبیر ہو رہی ہوتی ہے پیچھے نماز بھی ہے۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم میں یہ بھی موجود ہے، جماعت کھڑی ہے، ایک آدمی نے مسجد کے کونے میں نماز شروع کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے اس کو بھی یہی بات سمجھائی کہ جب فرض کی اقامت کہہ دی جائے پھر اور کوئی نماز نہیں۔ بے شمار ہمارے پاس مثالیں موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا قول و فعل ایک طرف ہوتا ہے، محبت کے دعوے کے باوجود ہم لوگ اللہ کے نبی کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے علماء اور فقہا کی باتوں کو آگے رکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیو، کسی بھی امام نے، کسی بھی فقیہ نے، کسی محدث اور مفسر نے، کسی مفتی نے سابقہ ایام میں کبھی یہ بات نہیں کہی کہ نبی علیہ السلام کی بات کے ہوتے ہوئے تم ہماری بات کے پیچھے لگ جانا۔ امام مالک، شافی، احمد، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام دارمی، دیگر دارقطنی، بیہقی، کتنے بڑے بڑے محدثین آئے ہیں، کسی محدث نے یہ دعوت کبھی نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث اور سنت کے ہوتے ہوئے تم ہمارے پیچھے آنا۔ مجھے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے اور اکثر میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بڑی قابل توجہ۔ اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، امام شافعی سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، امام شافعی نے وہ مسئلہ بتایا، مسئلہ جب پوچھا نا تو اس نے، امام شافعی نے جواب دیتے ہوئے نا حدیث رسول اللہ کی بیان کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سائل سوال کر رہا ہے، امام شافعی سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرما رہے ہیں. وہ سائل کہتا ہے ٹھیک ہے رسول اللہ کی حدیث تو یہی ہے، لیکن آپ یہ بتلائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، حدیث تو ٹھیک ہے اللہ کے نبی کی ہے، لیکن امام شافعی تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو. امام شافعی نے جب یہ بات سنی تو غصے میں آ گئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، میں کسی گرجا گھر سے نکل کر آیا ہوں؟ جب تم نے مسئلہ پوچھا میں نے تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا دی، تو رسول اللہ کی حدیث کے ہوتے ہوئے شافعی کی بات پوچھنے کا کوئی تک بنتا ہے؟ میں کسی گرجا سے تو نہیں نکل کے آیا. گرجا گھر والوں میں لوگوں کا، وہاں رہنے والے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے نبی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے، اپنے علماء کی باتوں کو آگے رکھ لیتے تھے. تو فرماتے ہیں کسی گرجے سے نکل کے نہیں آیا کہ تم رسول اللہ کی حدیث کے ہوتے میری بات پوچھتے ہو. تو آئمہ دین نے یہ درس نہیں دیا. ہر امام، ہر فقیہ، ہر محدث احترام کے لائق، ہر عالم احترام کے لائق ہے. احترام ہر کسی کا کرو، لیکن اپنے لیے واجب الاتباع، واجب الاطاعت، دین کے اندر جس کی پیروی فرض ہے اور ضروری ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مخلوق میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ کہتا ہے کسی ایماندار مرد اور ایماندار عورت کو یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے، پھر مومن مرد اور مومنہ عورت کو اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. نبی کا، اللہ کا فیصلہ آ جائے، پھر کسی مسلمان مرد کو یا مسلمان عورت کو اپنی من مانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ کہتا ہے جس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی وہ تو کھلم کھلا گمراہ ہو گیا. تو مومن کا، مومنہ عورت کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچ جائے پھر اس کے ہوتے ہوئے اپنی من مانی مت کرے، اپنی مرضیاں پیچھے چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو آگے رکھے. مسند احمد میں اور صحیح ابن حبان کے اندر ایک حدیث ہے، ایک صحابی کا نام ہے جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلابیب سے کہا جاؤ تم فلاں گھر کے اندر، ان گھر والوں سے جا کر کہنا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں تمہارے گھر شادی کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے جلابیب رضی اللہ عنہ کو دوسرے گھر میں رشتے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کر پیغام دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہارے گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اب صحابی کا نہ کوئی رنگ اتنا خوبصورت، نہ کوئی کاروبار ہے زندگی. ہمارے ہاں بھی تو یہ ہے نا، جب رشتہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں پہلے دیکھتے ہیں نا، لڑکے کا کاروبار کیا ہے، اس کی تجارت کیسی ہے، اس کا رنگ ڈھنگ کیسا ہے. ہم ایمان کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، دنیا کے احکام کو پہلے ترجیح دیتے ہیں. حالانکہ حق تو یہ ہے کہ دیکھو اول نمبر پہ یہ چیز دیکھو، جس لڑکی اور لڑکے کا رشتہ طے کر رہے ہیں اس کی ایمانی حالت کیسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تن کا المرأۃ لاربع، عورت کا نکاح چار وجہوں سے کیا جاتا، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں رشتہ کر رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں لڑکی جس خاندان کی ہے ان کی مالی حیثیت کیسے، یہاں نکاح کریں رشتہ کریں کوئی جہیز اچھا مل جائے گا، کوئی گاڑی مل جائے گی، کوئی کوٹھی مل جائے گی، پہلے یہ دیکھتے ہیں مالہا، عورت کا مال و متاع دیکھتے ہیں. ولی جمالہا، اور کچھ لوگ کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اس کا حسن و جمال دیکھتے ہیں، ولی حسا بہا، اور اسی طرح عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس برادری کی ہے، کس کنبے اور قبیلے کی ہے، معاشرے میں اس برادری کی اہمیت کیا ہے، اور چوتھی چیز والدین ہا، عورت کا دین دیکھا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تارے بت یدا کا فض فر بذات دین، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار خاتون کے ساتھ نکاح کر کے کامیاب ہو جا۔ اب نبی علیہ السلام نے جب بھیجا تو نہ اتنا خوبصورت تھا صحابی اور نہ ہی کوئی کاروبار تھا اس کا، وہ گھر والے آدمیاں بیوی دونوں سوچو بچار میں پڑ گئے، اب رشتہ اس کو دیں یا نہ دیں، اللہ کے نبی نے بھیجا بھی ہے، بلکہ وہ ماں اور باپ لڑکی کے دونوں انکار پر تل گئے۔ لڑکی گھر کے اندر پردے میں تھی، اس نے اپنے ماں باپ کی آواز کو سنا کہ یہ میرے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، اس نے اپنے ماں باپ سے پوچھا بھائی یہ شخص جو پیغام لے کر آیا کیا پیغام لائے ہے، تو کہنے لگے اس کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور یہ تمہارے رشتے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، تو نہ یہ شکل و صورت کا اتنا اچھا ہے اور نہ اس کی مالی پوزیشن صحیح ہے، تو ہم اس کو کیسے رشتہ دے دیں۔ اس لڑکی نے جب یہ سنا کہ اس کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اپنی ماں اور باپ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اتردون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نبی پاک نے رشتے کے لیے بھیجا ہے، کیا تم اللہ کے نبی کے حکم کو رد کر رہے ہو؟ جب میرے نبی نے اس کو بھیجا ہے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی کے رسول نے جو رشتہ ہمارے لیے منتخب کیا وہ بہتر ہی ہوگا۔ لڑکی کے اندر ایمان تھا، اس نے اپنے ماں باپ کو کہہ دیا کہ جب نبی پاک ایک حکم دے کر بھیج رہے ہیں تو یہاں پھر ماں باپ کی بھی نہیں چلے گی، اتردون علیہ امر رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بات کو رد کرتے ہو؟ تو مومن آدمی یا مومنہ عورت کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی مسئلے کا فیصلہ کر دیں پھر اللہ کہتا ہے ان کے لیے ان کے معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں ہے، اور جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے وہ نہ مانے، اللہ کی بات کو رد کر دے، نبی علیہ السلام کی حدیث اور سنت کو پسے پوش ڈال دے، فرما من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جس آدمی نے اللہ تعالی کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کی بات نہ مانی، وہ آدمی کھلم کھلا گمراہ ہو گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے آپ کو تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اصل میرے بھائیو ایمان یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا اصل معنی یہ ہے کہ ہم اپنی تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ڈھال لیں۔ اللہ مجھے آپ کو تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح معنوں میں سیدھی راہ کے اوپر قائم رکھے۔ اور بعض بھائیوں نے دعا کی التجا کی ہے، ہمارے ایک بھائی کی والدہ ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ کو بخشش نصیب فرمائے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جس بیماری میں وہ پڑی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اس بیماری سے نکال دے، اور جتنے بھی دیگر مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین، اللہم اشفنا شفاء کاملا وعاجلا، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، واصلح لنا شاننا كله، لا اله الا انت، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامة من كل اسم، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم ايدهم بروح القدس، اللهم احفظ مساجد المسلمين، اللهم احفظ مدارس المسلمين، اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.